الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ان کے مبعوث فرمانے کی وجوہات بیان فرمائی، مقاصد بعثت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے مقاصد بعثت بیان فرماتے ہوئے ایک سے زیادہ مقامات پر ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو چار مقاصد سے کے ساتھ مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے، ویزکیہم، اور انسانوں کا تزکیہ فرمانے کے لیے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا علم پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، والحکمہ، اور حکمت کا علم سکھانے کے لیے۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، عقل مندی کو، سمجھ بوجھ کو۔ علم ہوتا ہے کسی بات کا جان دینا کہ فلانی چیز ایسے ہوتی ہے، فلانی چیز اس مقدار میں ہے، یہ والا جو معاملہ پیش آیا یہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ تو چیزوں کا جان لینا یہ علم کہلاتا ہے، اور حکمت ہوتی ہے کہ اس علم کو موقع محل کی مناسبت سے کیسے استعمال کیا جائے، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو فقط علم کا ہو جانا ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس حکمت نہ ہو کہ اس علم کو کہاں بیان کرنا ہے، کہاں بیان نہیں کرنا ہے، کس کو بتانا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اور کس کو بتانے سے اس کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں حکمت کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حکمت کے بارے میں اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو یہ حکمت عطا ہو گئی پس اس کو ایک بہت کثیر خیر عطا ہو گئی۔ یعنی حکمت کا عطا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل گئی تو اس کا کام بن گیا، اس کو بات کی سمجھ لگ گئی۔ فقاہت بھی ایک انداز میں حکمت ہی کو کہتے ہیں، بات کی گہرائی، بات کی سمجھ، علم کہاں پر اپلیکیبل ہے، کہاں پر اپلیکیبل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک فقیہ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اس کو سمجھ میں کیسے آتی ہیں، کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے، وہ باتوں کو انٹر لنک کر سکتا ہے، باتوں کو کوریلیٹ کر سکتا ہے، جوائن کر سکتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر اپلائی ہوتی ہے۔ تو انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حکمت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، ان سے زیادہ حکمت انسانیت میں کسی اور کو نہیں ملی، سب سے زیادہ حکمت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چنے ہوئے امتیوں کو بھی حکمت کے موتیوں سے مالا مال فرمایا۔ ان چنے ہوئے امتیوں میں ایک بڑا نام گزرا ہے ہماری تاریخ میں، جن کا نام ہے ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اسکندر کے رہنے والے تھے جو کہ مصر کا ایک علاقہ ہے اسکندریہ. یہ شاذلیہ سلسلے کے بزرگ تھے جیسے نقشبندیہ اور چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ چار سلسلے زیادہ مشہور ہیں. اسی طریقے سے اویسیہ بھی ایک سلسلہ مشہور ہے اور شاذلیہ بھی ایک سلسلہ مشہور ہے. شاذلیہ سلسلہ زیادہ تر عرب ممالک کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ زیادہ تر مصر اور شام وغیرہ کے علاقوں میں، اردن وغیرہ کے علاقوں میں ملتے ہیں. تو حضرت کا بھی تعلق شاذلیہ سلسلے سے تھا تصوف کے. اور فقہ کے اندر حضرت مالکی المذہب تھے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے تھے فقہ کے اندر. تو آپ سے بہت حکمت کی باتیں منقول ہیں. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ رمضان المبارک کے اعتکاف میں جو بیانات ہوا کرتے تھے خصوصی مجالس کے، تو ان میں صرف حضرت ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس کا نام تھا الحکم العطائیہ، یعنی عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی باتیں، تو اس کتاب کے اوپر یہ سارے بیانات جو ہیں وہ فرمائے. تو ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کا اس عجز کے بھی دل میں بات آئی. تو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الحکم العطائیہ کے اندر دعا سے متعلق کچھ بہت ہی گہری باتیں فرمائیں. اللہ رب العزت یہ ہمارے پروردگار ہیں اور ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں. جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر، سب کا سب اللہ ہی کا خالق کا خلق کیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں موجودات میں سے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان سب کی کنجیاں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں صرف سواری کی چیزیں نہیں ہیں، صرف رہن سہن کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر نیکیوں کی توفیقیں بھی ہیں، مسائل کے حل بھی ہیں. یہ بھی سب کا سب اللہ کے خزانوں کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے خزانوں کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ صحت کی، نہ علم کی، نہ حکمت کی، نہ مال و دولت کی، نہ سونے چاندی کی، نہ اسباب تعیش کی، نہ عزت کی، اور نہ ہی ہدایت کی، نہ ہی توفیق کی، اعمال کی توفیق. کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، سب کچھ ہماری سوچوں سے زیادہ موجود ہے. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا صرف ایک کام ہے کہ ہم ان خزانوں میں ٹیپ کرنے والے بن جائیں، کہ ان خزانوں سے ہمیں لینا کیسے ہے. ہمیں کوئی اپنی طرف سے چیزیں پروڈیوس نہیں کرنی ہیں، بلکہ چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں، سب کچھ پہلے سے موجود ہے. ہمیں تو صرف اور صرف ان کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر راضی کرنا ہے کہ اے اللہ، ان خزانوں میں جن میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں بقدر ضرورت، بقدر توفیق ہمیں بھی آپ عطا فرما دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ لینا، اسی کو دعا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر تیار کر لے بندہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں میں سے عطا فرما دے، اسی کو تو دعا کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہماری زندگی کا مقصد جو ہے، اس دنیا کی زندگی کا مقصد، وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. اگر ہمیں لینا آ گیا تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر ہمیں لینا نہ آیا اور زندگی ہماری گزر گئی تو پھر تو سب کا سب ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہ کیا، کھا کھایا نہ پیا یوں ہی چل دیا. کہتے تھے ہمارے یہاں حامد پیا یہ کیا کیا, کھایا نہ پیا یوں ہی چل دیا. ایک مذاق تھا ہمارے دوستوں کے درمیان. تو اللہ کی نعمتوں سے تو تم نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا, بس آئے اور ایسے ہی گزار کر کے یہاں سے زندگی چلے گئے. تو کرا کیا تم نے یہاں پر آ کر کے؟ اسی وجہ سے جو ہمارے مشائخ ہیں ان کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ یہ بات سکھلانے کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے حاصل کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہی تو مقصود ہے اور یہی ہمارے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, یہ جو تم عبادتیں کرتے پھرتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو اور روزے رکھتے ہو اور زکات دیتے ہو اور جو کچھ بھی عبادتیں تم کرتے ہو, ان سب کا مغز ہی دعا ہے, ان سب کا اصل دعا ہے, یعنی اللہ تعالی سے حاصل کرنے کا طریقہ. حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. کیا مطلب؟ کہ تم دعا کرتے ہو, اس کے اندر بندگی نہیں ہے تو تم کو دعا کرنی نہیں آئی, تم نے دعا مانگی نہیں اگر تمہاری دعا کے اندر بندگی شامل نہیں ہے. اور اگر تم عبادت کرتے ہو اور اس عبادت کے اندر دعا شامل نہیں ہے تو تم نے کیا عبادت کری, کیا کیا تم نے؟ سر مار کر کے, ٹکرے مار کر کے یا کچھ اور اس قسم کے اعمال کر کے کرا کیا تم نے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ آیا, تمہاری اس دعا کے اندر مانگنا داخل نہیں تھا, شامل نہیں تھا, تو کیا کیا تم نے اس اپنی عبادت کے اندر؟ تو الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. تو حضرت ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دعا کے اوپر بہت زبردست حکمتیں اس کتاب کے اندر لکھیں, جن کو کوئی ہمارے حضرت نے اس اعتکاف کے پروگرام کے اندر کھولا تھا. اس میں سے چند باتیں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اب اس جملے کو سن کر کے ایک ایوریج عقل رکھنے والے کی بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہاں پر ایک وعدہ فرما رہے ہیں, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, استجب لکم, تم مجھے پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ, تم مجھے پکارو میں کروں گا تو تمہاری دعا قبول. تو کیا ہمیں اللہ رب العزت کے وعدوں کے اوپر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ کیا ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا نہیں فرمائیں گے؟ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کر کے توڑ دیں گے, بھول جائیں گے اپنے وعدے کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے ہرگز نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی تو سچے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم تو بس ڈن, کام ہو چکا, فیصلہ ہو چکا. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے مانگنا, اور جیسے مانگنا چاہیے, جیسے کہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن میں سب سے بڑے تھے انہوں نے سکھایا, اور پھر ان کی باتوں کو مزید ان کے ورثاء یعنی علماء اور مشائخ نے کھول کھول کے ہمارے سامنے ہماری عقلوں کے حساب سے, ہمارے دور ہمارے زمانے کے حساب سے انہی باتوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے چلے گئے, انہی باتوں کو ہمارے دور زمانے حالات اور عقلوں کے حساب سے کھول کھول کے ہمیں بیان فرمایا, اس کے مطابق ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. آگے کام پورا ہو چکا ہے, آگے وعدہ ہو چکا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وعدہ پورا کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ایک بات جو کہ ہمارے مشائخ بہت زیادہ بار بار بیان فرماتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے, جب ہمارے اوپر پڑتی ہے کوئی مشکل پڑتی ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے, بھول جاتے ہیں, شیطان بھلا دیتا ہے یا ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. وہ کیا کہ دعا کی قبولیت کی ایک صورت نہیں ہوتی بلکہ تین صورتیں, تین شکلیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں تو اس کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے مانگا ویسے مل گیا, اس کو نقد قبول ہونا بھی کہتے ہیں, کیش میں معاملہ ہو گیا, کریڈٹ پہ معاملہ نہیں رہا. کریڈٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی لیکن پیمنٹ ابھی نہیں کری بلکہ بعد میں کریں گے. اسی طریقے سے دعا مانگ لی لیکن نظر نہیں آ رہی اس کی قبولیت, ظاہر نہیں ہو رہی تو گویا کہ معاملہ کریڈٹ میں چلا گیا. لیکن اگر معاملہ کیش کی فارم میں ہو گیا اسی وقت ہاتھ در ہاتھ ہو گیا تو یہ دعا کی قبولیت کی پہلی صورت ہے خالی. دعا کی قبولیت کی دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے مانگی تھی ویسے قبول نہیں ہوئی، مطلب اس کا اظہار ویسے نہیں ہوا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی مصیبت جو کہ آنی تھی تقدیر معلق کے اندر لکھی تھی کہ اس کے اوپر یہ والی مصیبت آئے گی، یہ اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. یعنی مانگی ہے تو وہ مصیبت ٹل گئی، نہیں مانگتا تو وہ مصیبت نہیں ٹلتی، وہ آتی اس کے اوپر، اس کے مانگنے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی، اگرچہ کہ جو یہ مانگ رہا تھا وہ چیز تو نہیں ملی اس کو. تو یہ دوسری صورت ہوتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے کوئی بچ جاتا ہے. بھائی ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کراس روڈز ہیں، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے ادھر سے بھی گاڑی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی ٹریفک سگنل نہیں ہوتا. تو اب دو گاڑیاں جو مختلف سمتوں سے آ رہی ہوتی ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، عجیب عجیب قسم کے ہم نے حالات دیکھے، پوری پوری گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، بندوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی بندے بچ جاتے ہیں، لیکن گاڑی کا تو بہت برا اثر ہو جاتا ہے. تو اب ذرا ہم تصور کریں کہ یہ دو گاڑیاں جو آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے ٹکرانے کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے، یہ دونوں گاڑیاں کیسے ٹکرائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ڈرائیورز کی غلطی تھی، ڈرائیورز اگر احتیاط کرتے تو یہ نہ ٹکراتی، رک جاتے، رک کر کے بائیں اور دائیں دیکھتے تو نہ ٹکراتی. لیکن یہ تو صرف ایک وجہ ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ دونوں گاڑیاں اس مقام کے اوپر اسی ایک لمحے میں نہ پہنچتی تب یہ ٹکرا سکتی تھی ایک دوسرے سے. یہ دونوں کی دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ کہاں سے ہو کے آ رہی ہوں گی، پتہ نہیں کس کس ٹریفک لائٹ کے اوپر ان کو رکنا پڑا ہوگا، پھر ان کو چلانے والے گھر سے نکلے ہوں گے کسی موقع کے اوپر، یا ہو سکتا ہے دفتر سے نکلے ہوں کسی ٹائم کے اوپر. ان کا نکلنا اگر تھوڑی دیر پہلے ہو جاتا یا تھوڑی دیر بعد ہو جاتا تو وہ اس کراس سیکشن کے اوپر، کراس روڈ کے اوپر اس لمحے پہنچتے ہی نہیں. لیکن جتنے معاملات ان کے ساتھ ہوئے وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ گویا کہ ان کو اس مقام کے اوپر اسی لمحے میں پہنچانے کا کردار ادا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. ہر چیز ایک ایک مومنٹ کا اس کے اندر ایک اثر تھا. کچھ رک دیکھنے کے لیے ڈرائیور اگر اپنی گاڑی کو سلو کر دیتا کہ ہاں بھائی فلانے بلڈ بورڈ کے اوپر کیا چیز لکھی ہوئی، میں ذرا سلو کر کے اس چیز کو پڑھ لوں. اب سلو کرنے سے کیا ہوتا، چند لمحے نکل جاتے، وہ اس لمحے یہاں پر نہیں پہنچ سکتا تھا. یا وہ ایکسلیٹر کے اوپر پاؤں کو ذرا زیادہ دبا دیتا، اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 10 کلومیٹر پر آور زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ دوسری گاڑی کے اس کراس روڈ کے اوپر پہنچنے سے پہلے اپنی گاڑی دیکھ کر کے نکل جاتا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر جمع ہوئی تب جا کر کے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر ہو رہی تھیں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ایک کیل ہی راستے کے اوپر پھینکوا دیتے کسی کے ذریعے سے، جس کے ذریعے ان دونوں گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی کا بھی ٹائر پنکچر ہو جاتا تو یہ دونوں گاڑیاں آپ ایک لمحے میں نہیں پہنچ سکتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے معاملات ایسے کرتے ہیں، وہ ایک بندے کی کسی عمل کو کسی چیز کا محرک بنا دیتے ہیں، وجہ بنا دیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو کہیں پہ اتنا باریک سا اس کے اندر ایک چینج لا دیتے ہیں، جس چینج لانے کی وجہ سے مصیبت اس کے اوپر سے ٹل جاتی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ کام کرنا. تو یہ دعا کی قبولیت کی دوسری شکل ہوتی ہے کہ مصیبت ٹل جاتی ہے. اس کے اوپر بڑے واقعات حضرت نے لکھے تھے اپنے بچپن کے واقعات اور اپنے علاقے کے اندر جس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ صدقے سے بلائیں ٹالنے کا کتنا زیادہ رواج تھا اس زمانے کے اندر. دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ نقد قبول ہو نہ کوئی مصیبت ٹل رہی ہو. مصیبت آ رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہی اس کے اندر ہوگی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس کے اندر، تو مصیبت نہیں ٹلی اس کے اوپر سے. لیکن قیامت کے دن وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر دیں گے قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی، کہ وہ بندہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی. یعنی اس وقت ان نعمتوں کو دیکھ کر کے دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا. انسان کی تو حقیقت ہی یہ ہے، نسیان کا مجموعہ ہے. ہمیں تو ایک دن پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، اور جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت تو دنیا کی زندگی کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہوں گے. تو اس دنیا کی مصیبتیں بھولنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو قبر کا عذاب بھی اگر کسی پر آ جائے وہ دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا. قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے، اور قبر کے اندر اگر جنت کی کھڑکی بھی کھل جائے تو ہم تو اسی کی وجہ سے دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائیں گے. تو ہمارے لیے بھولنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم تو زندگی میں بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ بندہ اتنی نعمتیں دیکھے گا تو اس کو وہ بات بھول جائے گی کہ ہاں دنیا کے اندر میں مانگتا تھا اور میری بات قبول نہیں ہوتی تھی، مجھے نہیں ملتا تھا جو میں مانگتا تھا. اس کے دل سے وہ شکایت نکل جائے گی اور دعا اور تمنا کرے گا کہ میری سب دعاؤں کا اجر اور بدلہ آج قیامت کے دن ہی مل جاتا تو کتنا زیادہ اچھا ہوتا. تو مومن کے تو مزے ہی مزے ہیں، جیسی مانگی ویسی قبول ہو گئی تو بھی مزے، مصیبت ٹل گئی تو بھی مزے، اور اگر قیامت کے دن ملے تو مزے ہی مزے. قیامت کے دن کی نعمتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نا جو ہم نے مانگنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جو حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اس کا طریقہ دنیا کے معاملات سے ہٹ کے ہوتا ہے. دنیا کے معاملات میں اگر آپ کو کوئی اپنا کام نکلوانا ہو تو اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو زور زبردستی کے ذریعے سے، ذرا دھونس دھمکی کے ذریعے سے آپ آرڈر دیں، سخت طریقے سے آرڈر دیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے روب میں آ کر کے آپ کا کام کر دیتا ہے، ڈرائیں دھمکائیں، نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا. تو وہ اس وجہ سے زور زبردستی کی وجہ سے کام کر دیتا ہے. اور دنیا کے اندر کام کروانے کا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زور زبردستی نہیں کرنا چاہ رہے ہوں یا آپ کے پاس ہو ہی نہیں زور، تو آپ پھر زر سے کام نکلواتے ہیں، یعنی پیسے کی لالچ دیتے ہیں، نوٹ دکھاتے ہیں، سونے چاندی دکھاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لے لو اور میرا کام کر دو. تو وہ اس کی لالچ کے اندر وہ کام کر دیتا ہے، ایز اے کمپنسیشن لے لیتا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے لے چاہے حرام طریقے سے لے، لیکن زر کے بدلے میں کام کیا جاتا ہے، سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت کے پاس نہ زور چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے زور سے ڈریں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کون ڈرا سکتا ہے، کون دھمکا سکتا ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ کو زر کی ضرورت ہے، اس کے خزانوں کے اندر ہی سے تو زر ہمیں ملتا ہے، اللہ کو ہماری زر کی کیا ضرورت. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ زور چلتا ہے نہ زر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں فرمایا زاری چلتی ہے، آہ و زاری یعنی رونا دھونا، آجزی اور انکساری، اللہ تعالیٰ کو منانا، گڑ گڑا کے منانا، اس کو زاری فرمایا. تو زاری چلتی ہے، جب رود ہو کر دعا مانگنے کا موقع مل گیا تو سمجھے کہ کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ رو گیا نا تو بس دیٹس اٹ، کام ہو گیا اس کا. اب یا تو پہلی شکل میں پوری ہو جائے گی اس کی دعا، یا دوسری صورت میں پوری ہو جائے گی، یا تیسری صورت میں پوری ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اس رونے کی توفیق کا ملنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کیا ہر کوئی رو سکتا ہے؟ نچوڑنے کی کوشش کریں تب بھی ایک آنسو آنکھ سے نہیں نکلے گا. یعنی گویا کہ آنکھ اگر کوئی اسپنج ہوتی اور اس کو نچوڑ کر کے اس کے اندر سے آنسو نکل رہا ہوتا نا، تو حکایتن فرمایا کہ اتنا آسانی سے نچوڑنے سے آنسو نہیں نکلتا، یہ تو اللہ کی توفیق سے بھی نکلتا ہے. تو بعض اوقات اللہ کی رحمت کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ آنسو آنکھوں سے اس طرح گر رہے ہوتے ہیں جیسے گویا کہ آج آنکھوں کا مقابلہ وکٹوریا فال سے ہو گیا، نائیگرا فال سے ہو گیا. جس طرح نائیگرا فال ہر وقت بہتا رہتا ہے، اس طریقے سے انسان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے کی صورت میں بہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے انسان کے کام بن جاتے ہیں. جیسے بچہ، اس کو اور کچھ بھی نہیں آتا، اس کو صرف رونا آتا ہے، ہر چیز کے اوپر رونا. پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے، تو ان کو اپنا کام نکالنا سب سے زیادہ آتا ہے. وہ بات جو ہے وہ ایک کرتے ہیں، اگر نہ ہو جائے تو بس پھر جو آگے سے چیخ لگتی ہے اور پھر جو آنسو نکلتے ہیں، پھر جو رونا دھونا شروع ہوتا ہے، تو ماں باپ جو ہے وہ مجبور ہو کر کے ان کی بات کسی نہ کسی شکل میں پوری کر ہی دیتے ہیں. تو یہی معاملہ بندے کا بھی ہے کہ جب پروردگار کے سامنے ہماری حیثیت تو پروردگار کے سامنے چھوٹے بچے کی بھی سی نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ اور بچے دونوں مخلوق ہیں, دونوں محتاج ہیں. جبکہ پروردگار اور بندے کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے کامل طور پر اور پروردگار کامل طور پر غنی ہے, بالکل محتاجی کا شائبہ بھی نہیں ہے پروردگار کے اندر. تو بندے کو اگر رونا آ گیا تو اس کا سارا کام بن جاتا ہے. جب ہی ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے پروردگار کے سامنے رونا چھوڑ دیا تو پروردگار نے تیرے کام بنانے بھی چھوڑ دیے. جب تو روتا تھا تو اللہ تیرے سارے کام بنا دیا کرتے تھے. تو ہم رونا سیکھیں, رونے کی کوئی کلاسز لینی چاہیے ویسے, رونا 101 یا وہ کتابیں ہوتی ہیں نا رونا فار ڈمیز, اس طرح کی کوئی کتاب ہونی چاہیے. جیسے ہر چیز کی فار ڈمیز کی کتاب ہوتی ہے, تو ہم سے زیادہ ڈمی کون ہوگا جس کو کہ ہمارے اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا, مانگنا نہیں آتا, اس سے بڑا ڈمی کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہمارے پروردگار کی جو صحبتیں ہوتی ہیں نا یہی ہوتی ہیں رونا فار ڈمیز. آپ ان مشائخ کے پاس جائیں اور توجہ کے ساتھ دل کے قبلے کو درست کر کے, نیتوں کو صحیح کر کے آپ مشائخ کی صحبت کے اندر وقت گزاریں, چاہے فزیکل صحبت ہو چاہے ورچوئل صحبت ہو. کیونکہ خواتین فوراً سوال کرتی ہیں جی ہم تو صحبت میں جا ہی نہیں سکتے, تو اس وجہ سے فوراً کور کر لیتے ہیں ہم کہ چاہے فزیکل صحبت ہو چاہے ورچوئل صحبت ہو. اور آج تو مردوں کو بھی ورچوئل صحبت مل رہی ہوتی ہے اکثر, فزیکل صحبتیں تو ہم لوگوں کو بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو وہاں پر جا کر کے ہم رونا سیکھ کر کے آئیں, اور اگر ان سے رونا نہ سیکھا تو کیا سیکھا پھر ہم نے, کیا سیکھا پھر ہم نے مشائخ کے پاس جا کر کے, کیا فائدہ حاصل کیا ہم نے ان کی صحبت میں جا کر کے. تو فرمایا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آہوزاری سے دعا کر لی, اس کے بعد پھر مالک کی مرضی پر چھوڑ دیں. اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے مالک کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اگر ساری دعاؤں کی ماؤں کی ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیں تو بھی وہ محبت اتنی نہیں ہو سکتی جتنی محبت اللہ کو بندے کے ساتھ ہے. ایک ماں تو بچے کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے, لیکن فرمایا کہ ماں بچے کے تعلق میں تو اچھا نہ سوچنے کا امکان موجود ہے, کیونکہ ماں کے اندر اخلاص تو ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے, لیکن ماں کے پاس علم کا ہونا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس کا علم صحیح ہے تو اس کے اخلاص کے ساتھ کمبائن ہو کر کے یہ بچے کے فائدے کی چیز بن جائے گی. لیکن اگر ماں کا علم غلط ہے, وہ اچھی چیز کو برا سمجھ رہی ہے, بری چیز کو اچھا سمجھ رہی ہے, تو اب اخلاص ہونے کے باوجود وہ بچے کے ساتھ نقصان کر جائے گی. جیسے کہ جتنے دنیا کے اندر کافر ہیں وہ سارے کے سارے ماں والے ہوتے ہیں, کوئی بغیر ماں کے دنیا میں نہیں آیا, کوئی آیا کافر. حتیٰ کہ بغیر باپ کے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, لیکن بغیر ماں کے تو کوئی بھی بندہ نہیں آیا نا, آدم اور حوا کے علاوہ. تو سارے کافر ماں والے ہوتے ہیں, اور ان کی مائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو کفر کے راستے کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہیں, اخلاص کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, سب کچھ ہوتا ہے. آج کل کے دور کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ایکسپشنل قسم کے کیسز ہیں کہ ماں اٹھا کر کے اوون میں ڈال رہی ہے, ماں اٹھا کر کے سمندر میں پھینک رہی ہے, ماں اٹھا کر کے اس کو دریا میں اس کا گلا گھونٹ رہی ہے, اس کو جلا کے ختم کر رہی ہے, یا اس کو ایسی سڑک کے اوپر پھینک کر کے اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال کر کے وہ چلی جاتی ہے. یہ تو اس دور کی خصوصی خرابیاں ہیں, لیکن للاکثر حکم الکل, اکثر کے اوپر کل کا حکم لگایا جاتا ہے. اکثریت ماں کی ایسا نہیں کرتی, ماؤں کی ایسا نہیں کرتی. تو اخلاص ہر ماں کے اندر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ غلطی کر سکتی ہے. لیکن پروردگار کے علم کے اندر کمی, پروردگار کی محبت کے اندر کمی, اس کا تو کوئی احتمال ہی نہیں ہے. اس کا شیطان دشمنی کرتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ تم نے تو رو رو کے دعا مانگی تھی, 6 مہینے گزر گئے مگر کچھ نظر نہیں آتا. یوں وہ دل کے اندر مایوسی ڈالتا ہے تاکہ بندے کا ایمان ضائع ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کے اوپر جانا شروع کر دے. اور اگر بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی جگہ چلا گیا, شیطان کا کام بن گیا. تو اس وجہ سے شیطان مایوسی کے اوپر بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے. حضرت اکثر یہ واقعہ بھی سناتے ہیں, اس موقع پر بھی سنایا تھا کہ ایک بندہ تھا, لاہور سے اس کو فلائٹ پہ جانا تھا کراچی، اس کی بہت امپورٹنٹ آفس کی میٹنگ تھی، بورڈ میٹنگ تھی، اس کے اندر کسٹمرز کو جو ہے پریزنٹیشن کرنی تھی اور بہت بڑا کانٹریکٹ سائن ہونا تھا. تو اب وہ ایئرپورٹ پہنچا اور اس نے غلطی ہو گئی اس سے کہ اس نے فلائٹ کنفرم نہیں کروائی. اب تو نہیں کروانی ہوتی، پرانے زمانے میں جب فلائٹ خریدتے تھے تو اس کو ریکنفرم کروانا ہوتا تھا ورنہ وہ کینسل ہو جاتی تھی. وہ بھول گئے تو آپ کے پیسے گئے. تو اس بندے نے ریکنفرم نہیں کروائی تھی، وہاں پہنچا تو پتا چلا جی اس کی سیٹ تو کسی اور کو دے دی گئی ہے. اب اس نے جو ہے وہ ٹکٹ کاؤنٹر کے اوپر بھی خوب جھگڑا کیا، خوب ان کے منتیں کریں، حتیٰ کہ مینیجر کے پاس پہنچ گیا، مینیجر کو سب کچھ بولنا شروع کر دیا، لیکن اس کو فلائٹ کے اندر سیٹ نہیں مل سکی. اب یہ اس گمان کے ساتھ کہ میرا تو وہ بزنس کانٹریکٹ ہی جو ہے وہ مس ہو گیا، لوز ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، نوکری چلی جائے گی، کیا ہو جائے گا. اب وہ اس طریقے سے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس پہنچا تو بیوی نے بتایا کہ ابھی ٹی وی کھولا تھا اس کے اوپر خبر آ رہی تھی کہ جس فلائٹ کے اوپر آپ لاہور سے کراچی جانے والے تھے وہ کریش ہو گئی ہے، سارے بندے مر گئے، ایک بھی نہیں بچا. تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، شکرانے کی نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اے اللہ کتنا اچھا ہوا کہ میری وہ فلائٹ مس ہو گئی. تو بندے کا یہ حال ہوتا ہے، جس طرح بالکل چھوٹا ایک بچہ ہوتا ہے وہ کسی ایسے کھلونے کے لیے ضد کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے امی نے یہ والا کھلونا لا کے نہیں دیا، ابو نے یہ والا کھلونا دیا تو ابو کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، ابو کو تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، ابو تو ایسے ہیں، ابو تو ویسے ہیں. لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کہ وہ کھلونا اگر اس کو مل جاتا تو اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہو جاتا. یہی معاملہ ایک کم علم رکھنے والے نادان انسان کا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی عمر میں بھی بڑا ہو جائے، لیکن اگر اس کی عقل کم ہے، علم کم ہے، تو وہ اسی طریقے سے بیہیو کرتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بیہیو کر رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت کا پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو ٹال رہے ہوتے ہیں، اس کی اس دعا کو اس شکل میں قبول نہ کر کے. تو دعا کا قبول نہ ہونا جس طریقے سے ایک مومن بندے کے حق میں خیر بن جاتا ہے، اسی پوائنٹ کو حضرت نے بہت زبردست اگلے لیول تک پہنچایا. وہ اگلا لیول کیا ہے کہ یہ تو ایک عام بندہ ہوتا ہے نا کہ جو کہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد ہے، ہاں ایمان والا ہے، تو اس کے لیے دعا کا نہ قبول ہونا فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ جو بندہ ایمان کے اندر اور زیادہ آگے بڑھتا ہے اور وہ بندگی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کا ہر عمل بندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا، اب ایسے بندے سے اگر خود کوئی خطا بھی ہو جائے، کوئی بھول چوک بھی ہو جائے، تو اس کی وہ خطا بھی خیر ہی کا سبب بن جاتی ہے. اس کی خطائیں، اس کی بھول چوک، یہ اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہیں. اور اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی مثالیں دیں، کیونکہ ان سے اچھی مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی، کہ نبی علیہ السلام سے فجر کی نماز قضا ہو جانا یہ امت کے لیے خیر کا سبب بن گیا، کہ قضا نماز کے مسئلے امت کو اس بہانے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھائے. اپنے محبوب علیہ السلام، کیا جبریل علیہ السلام کو بھیج کے جگا نہیں سکتے تھے؟ کیا کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تھے کہ آگ کھل جاتی؟ نہیں، سلا دیا اور سونے رہنے دیا، سوئے رہنے دیا. اسی طریقے سے نماز کے اندر صحف فرما دیا کہ چار رکعت نماز کی دو رکعت کے بعد سلام پھیر لیا. تو نبی علیہ السلام کی خطا بھی امت کے لیے خیر، نبی علیہ السلام کے لیے خیر، کیونکہ امت کو جتنی خیریں مل رہی ہیں سب نبی علیہ السلام کے واسطے سے مل رہی ہیں. اور امت جو بھی اچھا کام کر رہی ہے ان سب کا سم ٹوٹل نبی علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کی بھول کا یا صحف کا فائدہ صرف امت کو نہیں ہو رہا، سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کو خود ہو رہا ہے. لیکن یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب بندے کی ہر چیز بندگی کے لیے ہو جاتی ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، تو اب اس کا بھولنا بھی خیر بن جاتا ہے، اس کی خطا بھی خیر بن جاتی ہے. اور یہ جس طریقے سے نبی کے ساتھ ہوا، اسی طریقے سے امتی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر امتی بندگی کے اس درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اس حکمت کا اصل مقصود یہ ہے کہ اگر تم نے رو دھو کر دعا مانگ بھی لی مگر دعا کی قبولیت میں زیادہ وقت لگ گیا تو اس پر تم مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اس دعا کو اس طرح قبول کرنا ہے جس طرح وہ چاہے. یعنی کون سی والی شکل میں قبول کرنا ہے یہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جو میں نے دعا مانگی تھی اس کے بدلے میں مجھے قیامت میں چاہیے ابھی نہیں چاہیے, یا اس کے بدلے میں میری مصیبت ٹال دیجیے گا مجھے نقد فارم میں نہیں دیجیے گا. نہیں, وی کین ناٹ ڈکٹیٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہوتی ہے, ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی. تو جس طرح وہ چاہے گا اس طرح پوری ہوگی اور اس وقت قبول ہوگی, یعنی اس وقت اس کی قبولیت ظاہر ہوگی جس وقت وہ چاہے گا. اب اس کے بعد نا عجیب حضرت نے اپنے یعنی ہمارے ایک بڑے حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ نحنو اذا قلنا شیئا فرحنا مرتا واحدۃ, کہ ہم جو ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے نا تو اگر تو وہ دعا قبول ہو جاتی تھی تو ہم مرتا واحدۃ ایک مرتبہ خوش ہوتے تھے, یعنی ایک گنا خوش ہوتے تھے. وَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ فَرِحْنَا عَشْرَ مَرَّاتٍ, اور جب ہمیں وہ دعا ویسے نہیں ملتی تھی جیسے ہم نے مانگی ہے تو ہم 10 مرتبہ خوش ہوتے تھے. یعنی پہلے تو ہم نے جو مانگا تھا وہ ہماری مرضی تھی نا کہ ایسا ہو جائے, تو اب اگر وہ چیز اسی وقت ہو گئی تو وہ ہماری مرضی پوری ہوئی, معاملہ ہو گیا ہماری مرضی کے مطابق. لیکن اگر وہ پوری نہیں ہوئی ہماری مرضی کے مطابق تو اب وہ کیسے پوری ہوگی؟ اب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پوری ہوگی. اور اللہ کی مرضی کے اوپر راضی ہونا اور خوش ہونا یہ اللہ کے اولیاء کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ 10 مرتبہ یعنی 10 گنا خوش ہوتے تھے جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی اس شکل میں جس شکل میں یہ مانگ رہے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی ہولناک قسم کی انہوں نے حقیقت لکھی ہے, بہت زیادہ خطرے کی اور فکر کی بات, کہ جلد بازی سے بچیں. فرماتے ہیں کہ آج ہم اپنے مسائل خود حل کرنے سے قاصر ہیں, یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر ہے. ہمارے مسائل صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتے ہیں تو انہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور انہی سے دعا ہونی چاہیے. مگر قبولیت دعا کے لیے اصرار بھی ٹھیک نہیں. اصرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار کسی چیز کے لیے دعا مانگنا, بلکہ جس کو کہ ایک ضد کا والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی بے قرار ہو جانا, کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے نا ایک ناراضگی والی کیفیت کے ساتھ دعا کرنا, کیوں نہیں پوری ہو رہی, میں بھی نہیں چھوڑوں گا, مانگتا رہوں گا, کیوں نہیں پوری کر رہا, اس انداز میں. تو اصرار بھی ٹھیک نہیں اور بے قرار ہونا بھی ٹھیک نہیں. بندے کو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بے قرار ہو کے الٹا ہی بول بول دیتا ہے, یعنی اس طرح کی اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آرڈر دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی خواہشات. کہتا ہے کہ اللہ دے دے, اور حدیث پاک میں ہے کہ بسا اوقات ایک بندہ اصرار سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ بار بار مانگ رہا ہے, اقضی لعبدی, کہ میرے اس بندے کی حاجت کو پورا کر دو, اقضی لعبدی ھذا حاجتہ وعجلھا, اور جلدی کرو, جلدی سے اس کی حاجت کو پورا کر دو. فانی اکرہ ان اسمع صوتہ, کیونکہ بے شک میں اس کی آواز کو نہیں سننا چاہتا, مجھے اس کی آواز سے کراہیت آتی ہے. تو جو مانگ رہے دے دو اس کو, نپٹاؤ اس کو, ہڈی دے دو اس کو, اس کتے کو ہڈی دے دو تاکہ یہ دفع ہو جائے یہاں سے, چلا جائے میری پاس سے دور. شیطان کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی, شیطان نے مانگا تھا نا کہ مجھے یوم یوبعثون تک کی آپ مہلت دے دیں, تو اس کو مہلت مل گئی, یوم یوبعثون تک کی نہیں ملی لیکن دنیا کے خاتمے تک کی تو مل گئی نا, موت نہیں آتی. حالانکہ جنوں کو بھی موت آتی ہے, شیطان کو موت نہیں آتی, اور اس کی کیسی کیسی اس کو انرجیز مل گئیں, پاورز مل گئیں اس کو, لیکن کیا اس کی دعا کا قبول ہو جانا اس کے اپنے مقبول ہو جانے کی دلالت ہے؟ نہیں, ہے تو وہ مردود نا. بالکل اسی طریقے سے ہماری کسی بات کا پورا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں آ گئے جس کیٹیگری میں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات جن کو کہا جاتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا کا پورا ہو جانا یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے، مقبولیت کی علامت اللہ تعالی کے حکموں کی اطاعت ہے. شیطان کی زندگی میں اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں تھی، نافرمانی تھی، ایٹھن تھی، تکبر تھا، حسد تھا. اس کی بات تو پوری ہو گئی، مقبول تو نہ ہوا وہ، اس کو بھی اللہ تعالی نے نپٹا دیا، ہڈی دے کر کے جہنم رسید کر دیا، جنت سے باہر نکال دیا، مردود کر دیا. تو ہم بھی اپنے دیگر زندگی کو دیکھیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی قبول ہو رہے ہیں کہ بس ہمارے ہمیں بھی ٹال دیا گیا ہے، دے دلا کر کے رخصت کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہماری شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، ہماری بات سننا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو حدیث مبارکوں کو یہاں پہ کوٹ فرمایا ہے. تو اس طرح مانگنے سے کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے، کو وہ ہڈی دے دی جو ہم نے مانگی تھی، مگر اللہ کی ناراضگی سے تو الٹا نقصان ہی ہوا نا. آگے فرمایا دوسری صورت کہ کسی بندے کی آہوزاری اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے. فرشتے کہتے بھی ہیں کہ اے اللہ یہ بہت جانی پہچانی آواز آ رہی ہے، یہ تیرا مانگنے والا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، اس کو رونے دو، اس کو مانگنے دو، یہ مانگتا رہے روتا رہے، مجھے اس کا رونا ہی اچھا لگتا ہے، میں اس کو دوں گا نہیں. دے دیا تو بندہ ہے نا آخر کو، مل جائے گا تو پھر رونا چھوڑ دے گا، مل جائے گا تو پھر اپنے کاموں کے اندر لگ جائے گا، کچھ اور کرے گا، لیکن مجھے اس کا رونا اتنا اچھا لگتا ہے، اس چیز کے لیے جو یہ رو رہا ہے نا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو رونے دینا چاہتا ہوں، اس کی دعا کو پورا نہیں کروں گا. تو فرمائے کہ میں اس کو رونے اور مانگنے پر آخرت میں وہ عطا کروں گا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہذا دعا کے بارے میں مفہوم اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ جو کرتے ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اور ویسے بھی دنیا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کے دن بندے جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ میرے بندے مزدوری کرنے آئے اور ان کو مزدوری کی اب اجرت ملے گی. ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں وہی دوں گا، کیونکہ آخرت کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہاں پر ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر چیزیں ہو سکتی ہیں. جو وہم و گمان میں ہیں وہ تو ہوں گی ہوں گی، ان سے بھی باہر چیزیں ہو جائیں گی، لیکن دنیا کی نیچر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا کے اندر لمیٹیشنز ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، یہ دنیا قوانین میں جکڑی ہوئی ہے، جس کو سائنسدان جو ہیں وہ لاز آف موشن بھی کہہ دیتے ہیں یا جو بھی کہیں اس کے لیے نام. تو فرمایا کہ دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا کہ تمہیں دینا بہتر بھی ہے یا نہیں. تو دنیا میں ملنے کی تو ویسے بھی چانسز ذرا سے کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دعا کا موقع آتا ہے پھر دعا کرتے ہیں، پھر بندگی میں لگ جاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ طٰہٰ کی تفسیر کے اندر چل رہا ہے کہ روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں، پھر ایک دم سے کوئی مسئلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اس دعا کو نقل فرما دیا. پھر اس کے بعد اپنی اطاعت والی زندگی کے اندر لگ گئے، کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اطاعت والی زندگی، نارمل زندگی چل رہی ہے، پھر ایک دم سے تھوڑا سا وقفہ ملا، جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں لگ گئے. تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ مانگتے ہیں پھر اطاعت میں لگ جاتے ہیں، مانگتے ہیں پھر اطاعت میں لگ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد میں مشغول ہوتا ہے، یعنی پیسو ذکر، جو کہ ہر وقت انسان کا چلتا رہے، پیسو ذکر اسی کو کہتے ہیں ہماری یاد میں مشغول ہونا، تو میں دعا مانگنے والوں سے بہتر اس کو عطا کرتا ہوں. جو میری اطاعت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس کو وقوف قلبی بھی کہا جاتا ہے ہمارے مشائخ کے یہاں، اور اطاعت والی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی یاد والی زندگی اسی کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتے ہیں، بن مانگے عطا فرماتے ہیں. ہر چیز اس کو اسپیل آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی نہیں پڑتی ہے. فرمایا ان ترکت الحظوظ صبت علیک الحظوظ, کہ اگر تو حظوظ نفسانی کو چھوڑ دے گا یعنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے گا تو اللہ تیرے اوپر لذت نفسانی کی بارش برسا دیں گے. اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ تجھے نفسانی لذتوں کی بارشوں کے اندر تر کر دیں گے. جیسے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی حلاوت عطا فرماتے ہیں, سجدے کا سرور عطا فرماتے ہیں, ایمان کے اندر استقامت عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کری ہے نفسانی خواہشات سے, ادھر ادھر بھوکوں کی طریقے سے نظریں دوڑانے سے. تو اب اس کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ یہ حلاوت عطا فرما رہے ہوتے ہیں اس کے اس عمل کے نتیجے میں انعام کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ جو مانگنے کے اندر دوام ہے اس کو دوام الاضطرار کہتے ہیں ہمارے مشائخ. دوام الاضطرار, مضطر ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, یہ دوام اضطرار بہت بڑی نعمت ہے اور یہ قبولیت کی نشانی ہے. یعنی جس کو دوام اضطرار نصیب ہو گیا نا, بس سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبولیت مل گئی, کیونکہ مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کو, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو کام لگانے والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آرڈر دینے والا, ڈکٹیٹ کرنے والا ایٹیٹیوڈ, یا اللہ کے بندوں کو ستانے والا ایٹیٹیوڈ, یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والا ایٹیٹیوڈ. اگر یہ والے ایٹیٹیوڈز نہیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, بس اس کا مانگنا ہی قبولیت کی نشانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوام اضطرار نصیب تھا. اور آخری بات کہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من حسن ظنہ باللہ عز و جل ثم لا یخاف اللہ فہو مخدوع, کہ جو بندہ کہے کہ اللہ کے ساتھ میرا بڑا حسن ظن ہے کہ جی اللہ تو میری دعا قبول کرے گا, پھر وہ اللہ سے گناہ کے بارے میں ڈرے بھی نہیں, یعنی اس کو گناہوں کی اپنی فکر نہ ہو, پرواہ نہ ہو, وہ گناہوں کو ہلکا سمجھ رہا ہو, بلکہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑ دے. جیسے کہ اس بندے کا حال تھا کہ جس کے بارے میں نبی رسول نے فرمایا کہ بڑا لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ پہنچا, بڑا پراگندا حال, کپڑے بھی اس کے خراب ہوئے ہوئے سفر کی وجہ سے, اور رو رو کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے دعا مانگ رہا ہے, لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا لباس بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے, اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ بندہ اپنے رزق کو حرام سمجھ نہیں رہا, رزق کے حرام ہونے کی اللہ تعالی سے وہ توبہ نہیں کر رہا, معافی نہیں مانگ رہا, اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا, بلکہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو بس صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, میں جیسے کھاتا ہوں پیتا ہوں, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے, میں اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا, گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. یہ وجہ بنتی ہے کہ اس کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی. تو حضرت ابو سلیمان دہرانی نے ہی فرمایا کہ جو بندہ کہے کہ اللہ کے ساتھ میرا بڑا حسن ظن ہے, میں ملتزم پہ جا کر کے مانگ لوں گا, میں جو ہے وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ لوں گا, میں فلانے وقت میں تہجد کے وقت میں اٹھ کے مانگ لوں گا, لیکن وہ اللہ سے گناہ کے بارے میں نہ ڈرے, تو وہ دھوکا کھایا ہوا بندہ ہے, مخدوع, خدا کہتے ہیں دھوکے کو, تو ہی از ڈیسیوڈ, وہ دھوکے میں مبتلا ہے. تو اس کا یہ گمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا, اور اسی بات کو حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی فرمایا کہ الکیسو من دان نفسہ, کہ عقل مند تو وہ ہے کہ جو کہ اپنے نفس کو روک کے رکھے, وہ عمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کے لیے عمل بھی کچھ کرے, والعاجز, اور عاجز وہ ہے یعنی ہارا ہوا شخص, وہی دھوکے میں جو پڑا ہوا شخص ہوتا ہے, فیلڈ پرسنالٹی, عاجز من اتبع نفسہ ہواہا, کہ جس نے کہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کری, وہ تمنا علی اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تمنائیں باندھی, کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا بڑا اچھا گمان ہے، میرا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرسنل تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو مجھے ملے گا جیسے کہ میں مانگ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور مشائخ اسی حقیقت کو اپنے الفاظ میں مزید کھول رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی بات کو مزید کھولا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ گناہ بھی کرے اور حسن ظن بھی رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل جب تک پاکیزہ اور ولایت کبرا کے درجے پہ فائز نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دعا نہیں مانگ سکتا، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھ کر کے کرے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لہذا نیکی کر کے پھر حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. انسان اپنی طرف سے عمل تو کرے، جو احکام شریعت ہیں ان کو بجا لانا فرض ہے، ان میں تو کمی کوتاہی نہ کرے، یعنی فرائض کو پورا کرے. ایسا تو نہ ہو کہ کرے بھی کچھ نہیں، یعنی فرائض پورے نہ کرے، گناہوں سے نہ بچے، اور پھر کہے کہ ہم تو جی جنت میں جائیں گے، گویا کہ جنت ہمارے باپ کی میراث ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈال سکے، ہمیں تو جنت میں ہی ڈالنا ہے. اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ انسان کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے مضمون کو ہمارے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اتار دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جس میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے اس میں سے حاصل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سکون اور اطمینان والی بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی سکون اور اطمینان اور عزتوں والی بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو دعا سے پہلے جیسے کہ ہم توبہ کلمات پڑھتے ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد معاملات آپ کے دعا کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. تو دن میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. برحمتك يا أرحم الراحمين. شان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معاملات بتاتے ہیں ہمارے مشائخ کو بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل چھ معاملات ہیں. پہلا، صبح شام 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، یعنی استغفار کی تسبیح کرنا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. دوسرا معمول ہے صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ والا درود شریف ہمارے مشائخ بتاتے ہیں ان معمولات میں شامل ہے. کوئی دوسرا درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اس کا الگ معمول ہے، لیکن یہاں سلسلے میں تو یہ درود شریف پڑھنا چاہیے. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہے. ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا ضرور سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، جس کو کہ ذکر والی زندگی کہا جاتا ہے، دھیان والی زندگی کہا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی چیز ہیں، اور یہی چوتھا معمول ہے جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، یعنی علم اور ارادے سے انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یہ چوتھا معمول ہے وقوف قلبی۔ اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں اور دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ دل میں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ آواز میرے دل سے نکل رہی ہے۔ اب اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ پانچواں معمول ہو گیا۔ تو کل پانچ معمول کیا ہوئے؟ استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی، مراقبہ، اور چھٹا معمول جو ہے یہ رابطہ کہلاتا ہے، یعنی شیخ کے ساتھ اپنے رابطہ انسان کا بحال رہے اور اس میں دین کا علم، دین کی سمجھ حاصل کرتا رہے، جو وہ پڑھنے کو بتاتے ہیں وہ پڑھے، جو کرنے کو بتاتے ہیں وہ کرے، جن سے بچنے کو کہتے ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کرے، یہ سب رابطہ شیخ میں شامل ہے اور یہ چھٹا معمول ہے۔ تو یہ کل چھ معمولات انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے دل میں خود سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور اصل مقصود جو کہ اطاعت والی زندگی کا اختیار کر لینا ہے وہ ہمیں حاصل ہونے میں مدد ملے گی۔ تو ان چھ معمولات کا مقصد اصل میں اطاعت والی زندگی تک پہنچنا ہے۔ یہ چھ معمولات ہی اصل نہیں ہیں، بلکہ اصل تو شریعت و سنت والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، جیسے کہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر ہی پھر ہم دعا کر لیں گے۔ تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، کہ بس میرا آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، کہ بس میرا آسرا یہی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، اس کا پتا چلا ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتا چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان ربي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ ہمارے روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ نفس شیطان کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، اے اللہ کفر اور کافری کی محبت ہمارے دلوں سے منہ دور فرما، اے اللہ کفر کی محبت کی نجاست لیے پھرتے ہیں، اے اللہ خود کو ایمان والا کہتے ہیں، اے اللہ تیری رحمتوں کا مستحق جانتے ہیں، اے اللہ جنت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، اے اللہ کفر سے نفرت کرنی تک نہیں سیکھی، اے اللہ کافری سے نفرت تک کرنی نہیں سیکھی، اے اللہ اس نجاست کے ساتھ تیری محبت کیوں کر ہمارے دلوں میں آئے گی، اے اللہ اس نجاست کے ساتھ اے اللہ تیری چاہت، تیری مغفرت، اے اللہ تیری مدد کیسے ہمارے اندر آئے گی، اے اللہ اے اللہ ہمیں کفر و کافری سے نفرت شدیدہ عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات سے محبت حقیقہ نصیب فرما، اے اللہ ہم اپنی ہمیں اپنی ذات کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما، اے اللہ جن جن کو آپ سے محبت ہے ان سب کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں، اے اللہ ان تمام اعمال کی نفرت نصیب فرما جو کہ آپ کی محبت سے محروم کر دینے والے ہیں، اے اللہ ہم نے دعاؤں کے بارے میں اے اللہ آپ کے اولیاء کی حکمت کی باتیں سنی، اے اللہ ان باتوں کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ان کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما، اے اللہ ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اے اللہ کسی مشکل کا حل، اے اللہ اس کی کمی آپ کے خزانوں میں ہرگز نہیں، اے اللہ عمل کی توفیق کی کمی آپ کے خزانوں کے اندر بالکل بھی نہیں، اے اللہ ہدایت اور عزت کی کمی آپ کے خزانوں میں بالکل بھی نہیں، اے اللہ یہ ساری چیزیں جو ہم دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اے اللہ غیر کے دروں سے ان چیزوں کو مانگتے پھرتے ہیں، اے اللہ آپ کے در سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے خزانوں سے حاصل کرنا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ آپ کو راضی کر لینا، منا دینا، اے اللہ آپ کو اس بات کے اوپر
اے اللہ ابھار دینا کہ آپ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیں. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں بھی اے اللہ کچھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی قحط نہیں پڑے گا. اے اللہ آپ کا کوئی دوسرا بندہ اے اللہ ان چیزوں سے محروم نہیں رہ جائے گا اگر آپ ہمیں اے اللہ ہماری ضروریات اور ہماری تمناؤں کے مطابق عطا فرما دیں. اے اللہ آپ کے خزانے میں سے تو اے اللہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں اگر سوئی ڈال کر کے نکال لی جائے تو جو قطرہ پانی کا اس سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے اے اللہ وہ بھی کمی زیادہ کمی ہے. آپ کے خزانوں سے تو اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی. اے اللہ آپ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی مانگنا سکھلا دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی نیک صلاحیتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی نیک توفیقیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں اور بے برکتیاں ہماری زندگیوں سے دور فرما دیجئے. اے اللہ مانگنے کی خوب توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جیسا مانگنا چاہیے ویسے مانگنا سکھلا دیجئے. اور اے اللہ جیسا مانگنا آپ کو ناپسند ہو اے اللہ اس ناپسندیدہ مانگنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم ان بندوں میں نہیں ہونا چاہتے کہ جن کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے, جن کو کہ آپ دے بھی دیتے ہیں لیکن ان کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں. اے اللہ ہم ان بندوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. اے اللہ ہم ایک ہی تو زندگی لے کر آئے ہیں, مختصر سی زندگی ہے. اے اللہ اسی میں آپ کو منانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے. اے اللہ طرز فرما دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اے اللہ چاہے آنکھوں کی نعمت ہو, زبان کی نعمت ہو, کانوں کی نعمت ہو, اے اللہ ہاتھ پیر کی نعمت ہو, گھر باہر کی نعمت ہو, اے اللہ اولاد کی نعمت ہو, اے اللہ عقل کی نعمت ہو, اے اللہ علم کی نعمت ہو, اے اللہ ان تمام نعمتوں کو اے اللہ ان نعمتوں کے اندر خیانت سے آپ ہمیں بچا دیجئے. اے اللہ ان کو اپنی امانت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ امانت میں خیانت کو تو کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا. اے اللہ آپ کی دی ہوئی امانتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کے مقبول بننے کی تمنا رکھتے ہیں. اے اللہ ان امانتوں میں خیانت سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنی نافرمانی کی زندگی سے بچا لیجئے. اے اللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اے اللہ نہ جانے کس وقت موت کا بلاوا آ جائے اور یہ مہلت ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اے اللہ موت کے لیے تو کوئی عمر بھی معین نہیں. اے اللہ بوڑھوں کو موت آتی ہے, اے اللہ جوانوں کو موت آ جاتی ہے, اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت آ جاتی ہے. اے اللہ بوڑھے دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں اور جوان اور بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اے اللہ ایسی تو نظارے ہم نے کتنے دیکھے اور مستقل دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ لیکن پھر بھی اپنی موت سے ہم غافل ہیں. اسے اللہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت مہلت پڑی ہے, پھر توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے. اے اللہ اسی لمحے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی, اے اللہ اپنی دوسری چیزوں کو پسے پش ڈال کر کے اے اللہ آپ نے یہاں تک پہنچا دیا اور اے اللہ پھر آپ سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دی, اے اللہ آنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں اے اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ جو دور بیٹھے ہیں دعاؤں میں شامل ہیں, اے اللہ ان سب کی بھی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جن جن نے توبہ کی نیت سے آج ان کلمات کو دہرا آیا ہے اے اللہ سب کی توبہ کو توبۃ النصوحہ بنا دیجئے. اے اللہ اس توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اب گناہوں کی زندگی میں واپس نہ دھکیلئے. اے اللہ اب اپنی طاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ طاعت کی لذت سے ہمیں بھی آشنا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی حلاوت سے ہمیں بھی آشنا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, اے اللہ بے وقوفیوں کو نظر انداز فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی کتنی بڑائی ہے, اے اللہ کتنی عظمت ہے آپ کی اور ہم کتنے چھوٹے ہیں, اے اللہ کتنے حقیر ہیں. اے اللہ ہماری اس حقارت کے اوپر ترس فرما دیجئے. اے اللہ ہماری چھوٹائی کے اوپر ترس فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کریں اے اللہ آپ کے مقابلے میں آپ کی مخلوق کو بڑا سمجھا. اے اللہ ہم نے غلط باتوں کو وہ اہمیتیں دیں جو کہ وہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اے اللہ ان غلطیوں کے اوپر ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں اے اللہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی دعاؤں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دعائیں لینے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے اساتذہ کرام اپنے والدین کی دعائیں لینے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم نصیب فرما دیجئے، اے اللہ قلب سلیم نصیب فرما دیجئے، اے اللہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کو اے اللہ آخرت کا ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے آزمائشوں سے اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے اے اللہ علت سے قلت سے ذلت سے اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے فتنہ دجال سے اے اللہ فتنہ مال سے جمال سے بوڑھی عمر کے فتنے سے اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آل و اولاد کی بلکہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ تینوں حرم کی حرمین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بار بار مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ غیر مقبول حاضری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ غیر مقبول حاضری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی چاہت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کی دنیا کی محبت سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نفس شیطان کی اتباع سے پیروی سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم جہاں نہیں ہوتے وہاں آپ تو ہوتے ہیں، اے اللہ آپ کو سب پتہ ہوتا ہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے بس میں چھوٹی موٹے محنتیں اور کوششیں ہوں اے اللہ ہم ان سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، اے اللہ اصل فیصلہ اور نتائج تو آپ کے ہی اختیار میں ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کو منا کر کے اے اللہ اپنے حق میں نتائج نکلوا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ کب تک ہم اپنی زندگیاں ضائع کرتے پھریں گے، اپنی نسلوں کو ضائع کرتے پھریں گے، اے اللہ کفر اور کافری کی اے اللہ غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ چاہے غلامی جسمانی ہو، اے اللہ چاہے روحانی ہو، چاہے نفسیاتی ہو، اے اللہ چاہے سوچ کی غلامی ہو، اے اللہ صرف اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لیجئے، نفس شیطان اور ان کے تمام پیروکاروں کی غلامی سے اے اللہ اب ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو پھر سے اس غلامی کے اندر مبتلا نہ فرما دیجئے، اے اللہ جس غلامی کے اندر اپنے بہت سارے بڑوں کو اور بہت سارے اپنے ساتھ والوں کو اور اپنے آپ کو اس غلامی میں مبتلا دیکھا، اے اللہ اب اس غلامی سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے اہل بیت کی سچی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے تمام صحابہ کرام کی سچی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہر قسم کے عقائد کی فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور الحاد سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے، اور اللہ اس کو دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچانے کے لیے ہمیں ہماری آل اولاد کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے اذیتوں سے تکلیفوں سے اے اللہ اچانک موت سے اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے اے اللہ حالات کے حوالے ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ حق کے پیغام کو اے اللہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو اب تک حق سے محروم ہیں اے اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ذکر اذکار کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ علم نافع دینی علوم کے حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان علوم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہماری آل اولاد کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کے لیے آپ ہی کافی ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کو کافی شافی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے تو خود فرما دیا اپنے حبیب کے واسطے سے انا عند ظن عبدی بی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا گمان کرتا ہے، اے اللہ یقیناً ہمارے گمان کے اندر خرابی ہے، ہمارے گمان میں آپ کے ساتھ کمی کوتاہی ہے، ہم آپ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے، اے اللہ ہمیں آپ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پھر اے اللہ آپ کے وعدے تو سچے ہیں، اے اللہ آپ کے وعدے تو پکے ہیں، اے اللہ آپ سے تو جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ نے کیسے کیسے پیارے پیارے وعدے فرمائے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اے اللہ آپ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ وعدے ہم تک پہنچے، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتیں اے اللہ ہمارے علماء اور مشائخ کے واسطے سے ہم تک پہنچی، اے اللہ اس پوری اے اللہ سلسلہ تو ذہب کو اس گولڈن چین کی اوپر جو ہم سے لے کر کے ہمارے مشائخ اور علماء کے واسطے سے ہوتے ہوئے اے اللہ آپ تک جا پہنچتی ہے، اے اللہ اس پوری گولڈن چین کی اوپر اے اللہ ہمیں اے اللہ غیر متزلزل اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ بھروسہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے ساتھ ہمیں مطمئن فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شیاطین اور شیاطین کے پیروکاروں کے اوپر اعتماد کرنے کی غلطی سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کے اوپر بھروسہ کرنے کی غلطی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے پکی بات سنی کہ ہم فتنہ دجال میں داخل ہو چکے ہیں، اے اللہ یہ تو ہے ہی فریب کا زمانہ، اور اے اللہ جن کی عادت ہی فریب دینے کی ہے، اے اللہ وہ کیسے ہماری خیر خواہی کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس چھوٹی سی معمولی سی اے اللہ عقل والی بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ دھوکہ کھانے سے اور دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجئے، اور اپنے قبول بندے بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ ان دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ سے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو خیریں مانگی، اے اللہ آپ کے اولیاء کرام نے جو جو خیریں مانگی، اے اللہ ان سب خیروں کے اندر ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جن شرور سے ان سب آپ کے نیک اولیاء اور انبیاء نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔